运都击败了。
Thank you.
untuk ketemu dengan saya. Wakubal kafirin an-nar. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك
بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن
الله لكل أجل كتاب أن يأتي بآية
يأتي
بآية 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 لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
وإما ما نغينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب
وإما نغينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا
أولم يروا أنا نأتي نمد الأرض ننقصها من أترابها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار
يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار
ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم
صدق الله العظيم
بعد گزشتہ رکوع میں جو بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان یہ بڑا خواہش مند ہوتا تھا اس زمانے کا کہ کفار زیادہ سے زیادہ ایمان لائے اور کفار کی صورت حال یہ تھی اور کفار کی حالت یہ تھی کہ وہ کفار کی حالت یہ تھی کہ وہ الٹے ہی چکتی ہوئی باتیں اور چکتے ہوئے جملے مسلمانوں سے کہتے اور کہتے کہ اپنے نبی سے جا کر کے کہو کہ ایسا کر دے. انہی میں سے تین باتیں قرآن پاک نے مینشن کی ہیں جو وہ کہتے تھے. ایک تو یہ تھی ان سے کہہ دو یہ مسلمانوں جا کے اپنے پیغمبر سے بول دو کہ کوئی ایسا قرآن اتارا اس قرآن کے اندر ہمارے مقصد کے مطابق بات ہو. نمبر دو ان سے کہہ دو کہ مکہ مکرمہ میں پائے جانے والے جو پہاڑ ہیں یہاں سے ہٹ جائیں تاکہ ہم لوگ زمین ہے ہم کو کافی مل جائے کھیتی باڑی کر سکیں. اور ایک سوال انہیں میں سے یہ بھی تھا کہ اپنے پیغمبر سے کہہ دو کہ وہ زمین سے چشمے ابال دیں تاکہ اپنی کھیتیاں تیراب کر سکیں سینچائی ہو جائے. اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ اپنے پیغمبر سے کہہ دو کہ موسیٰ ابن کلاب جو ہمارے لگڑ دادا ہیں پانچویں چھٹی پشت کے دادا ہیں وہ زندہ ہو کر کے آئے بتائیں کہ ہاں یہ پیغمبر ہے تو ہم مان لائیں گے. یہ ساری باتیں تو اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ نہیں 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 یہ سب بکواسیں کر رہے ہیں یہ اب بھی مان لانے والے نہیں. تو مسلمانوں کو بڑا دکھ تھا اس کا بڑی تکلیف ہوئی. سات صحابہ نے تو حضور کی بارگاہ میں عرض بھی کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ سب ہو جائے تاکہ ایمان میں آئے. اللہ جل شانہ نے رسول کریم کی طرف سے جواب دے دیا کہ نہیں یہ سب نہیں کر سکتے. فلا یزال الذین کفروا ہمیشہ ہی کفر کرتے رہیں گے یہ لوگ یہ اپنے کفر سے بدل نہیں سکتے. لہذا ان کے یہ سوالات اور یہ خیالات پر باطل و باہر ہیں. تو پھر کیا کرتے تھے وہ پیغمبر اور صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے. مذاق یہ دیکھو چلے ہوئے ہیں اسلام پھیلانے سے, یہ کہتے ہیں کہ ہم روم اور ایران پر غالب آ جائیں گے, یہ کہتے ہیں کہ اسلام بڑھے گا. ذرا سوچیے اس کو کھانے کے لیے غلہ نہ ہو, فسد نہ ہو, کمک نہ ہو, وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم روم اور ایران فتح کر لیں گے, تو بڑا مذاق اڑاتے تھے. اور جب یہ باتیں صحابہ کرام سنتے تو اس کو بڑی تکلیف ہے. بات ہے ایک تو مذہب کا دکھ اور درد, اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جس سے پیار کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ناروا غلط جملہ سننے کو تیار نہیں ہوتا. جس سے دوست کر لیتا ہے, جس سے پیار کر لیتا ہے, اس کے اگینسٹ کوئی ورڈ سننے کو تیار نہیں ہوتا. اور وہ تو جانے کائنات ہیں, جانے ایمان ہیں, صحابہ کرام کا عشق دنیا میں کوئی بھی قوم صحابہ کرام جیسا عشق بھی نہیں کر سکتی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کر سکتی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ایک روایت ہے, قاعدہ ہے, ایک طور طریقہ ہے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں نا ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا گیا, ان کا بھی مذاق اڑایا گیا, ان پر بھی جملے کٹے گئے, ان کو بھی تنگ کیا گیا, پریشان کیا گیا, قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں. یہ کوئی نئی بات نہیں, بہت پرانی بات ہے. ہمیشہ جب بھی حق کی آواز اٹھی تو اس حق کی آواز کو دبانے کے لیے کفر اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ مقابلے میں آ گیا, اور اس کی کوشش یہی تھی کہ کسی بھی صورت سے اسلام کی آواز کو دبا دیا جائے. مگر اسلام نہ کبھی دبا ہے نہ چلے گا. دوپہر کی تقریر میں نے کہا نہیں کہ اگر کوئی لا کے جائے کہ اہل سنت و جماعت کو دبا دے اور اہل سنت و جماعت سمٹ کر کے ایک دائرے میں آ جائے, جب بھی وہ حق ہے اور سمٹنے کے بعد پھر پھیلے گی, اس کا طریقہ نہیں. تو ہم ان سے بھی ان کے ساتھ یہی کرتے آئے ہیں کہ جب جب پیغمبروں کا مذاق اڑایا تو پہلے ان کو خوب ڈھیل دے دی, اور مذاق اڑا دو, اور مذاق اڑا دو, اور مذاق اڑا دو, اور اس کے بعد پھر جب نے رسی کھینچی تو ان کے پیروں کے تلے کی زمین نکل دی. میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو, وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ قَبْلِكَ, اور آپ سے پہلے تم سے پہلے اگلے رسولوں کی بھی ہنسی اور مذاق اڑایا گیا ہے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, تو کافروں کو پہلے تو ہم نے ڈھیل دیا, ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا, پہلے ڈھیل دیا پھر پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي, میرا عذاب کیسا تھا. قوم عاد کو دیکھ لیجیے, قوم ثمود کو دیکھ لیجیے, قوم صالح کو دیکھ لیجیے, قوم شعیب کو دیکھ لیجیے, قوم مدین کو دیکھ لیجیے, قوم نوح کو دیکھ لیجیے, قوم لوگ کو دیکھ لیجیے. بڑی جھیل دی تھی, تنگ کیا پیغمبر کو, بہت تنگ کیا, مگر جب میں نے پکڑ کر کے کھینچا رکھی نا, تباہیاں ان کی مقدر بن گئی, سب تباہ کر دیے گئے. تو اسی طرح سے یہ آپ کے زمانے کے پائے جانے والے کفار و مشرکین جو ہر صورت میں آپ کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اور آپ کے صحابہ کو ستاتے ہیں, پریشان کر رہے ہیں نا, بس ابھی میری ڈھیل ہے, اس کے بعد جب میں رسی کھینچوں کا پکڑ کر کے نا, ابو جہل کو بلال حبشی قتل کر دیں گے, ابھی دوستوں عبیدہ بن خلف کو بلال حبشی قتل کریں گے, اور ابل کو حضرت معاذ و معاذ بن خلف چھوٹے چھوٹے بچے قتل کریں گے. پھر ان کے غرور کا تاج ان کے صدموں میں ہوگا, اور یہ ساری سبقرت کے نشے اتر چکے ہیں, وقت کا انتظار ہے نا. آپ امن ہوا قائم على كل نفس ما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر القول. سبحان اللہ, تو کیا وہ ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے؟ اللہ جل شانہ جو بھی کوئی کچھ کرے چاہے کے کرے چاہے مجنے میں کرے اکیلے کرے دس آدمیوں میں کرے لیکن وہ کیا ہے سب کچھ رہے سب کچھ جانتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی رکھی نہیں ایک ہے ایک شخص تھا وہ کہتا تھا کیا پانی پیتا ہوں خدا نہیں جانتا کیا ضرورت وہ کہتا تھا ایسا پانی پیتا ہوں خدا نہیں جانتا ایک آدمی تھا وہ روزے کے مہینے میں جاتا تھا مزہ رکھتا تھا اور جب نہانے جاتا تھا یہ ڈبکی لگا کر کے پانی پی لیا کرتا وہ کہتا تھا کہ ایسا پانی پیتا ہوں خدا نہیں جانتا ایک روز اس کو پتا چل گیا خدا کیسے نہیں جانتا ہے جو ہی اس نے منہ کھولا پانی پینے کے کانٹے دار ایک مچھلی اس کے ہاتھ میں اٹک گئی اب اس کا پتا چل کے خدا نہیں جانتا کہ جانتا ہے بندہ کچھ بھی کرے کہیں بھی کرے اس کے ہاتھ رہے اسے باہر دے وہ انسان بڑا نادان ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلے ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں میں جو چاہوں کر بڑا فریب نفس ہے اور شیطان یہی تو رغلاتا ہے اسی لیے فریا ہے شیطانی مساوس سے بچنے کے لیے آدمی کو کبھی اکیلے نہیں رہنا چاہیے بتائیے کبھی اکیلے ہمیشہ کم سے کم دو آدمی کو ہونا چاہیے اس سے شیطان وسوسہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے وہ کہا گیا تو کون لے جاتی کہ حدیث ترجمانی ہے لگا وجعلوا للہ شرکا اور پھر ان لوگوں نے کیا کر لیا کہ اللہ کا شریک بنا لیا اللہ قل سمو تو یہ رسول آپ کہہ دیجیے کہ ان کا نام تو بتاؤ ان کا نام سنو ام تربیونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول یا اسے وہ بتاتے ہو جو اس کے علم میں ساری زمین میں نہیں ہے یا یہ اسی اوپری بات اے مشرکین مکہ یہ بتوں کو جن کو تم لوگوں نے یہ کہا کہ یہ خدا ہی شریک ہیں خدا کے ساتھ ان کی شراکت ہے تو کیا اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ میری خدائی میں ان کو شریک ٹھہرا لو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میری خدائی میں ان کو ٹھہرا لو تو پھر ذرا وہ نام تو بتلاؤ کہ جن جن کو اللہ نے کہا ہے کہ میری خدائی میں شریک ٹھہراؤ نمبر ایک اور نمبر دو یہ عجیب سی بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ خدا میں خدائی میں شریک ہے خدائی میں شریک ہے یا تو یہ تو ایسی بات ہو گئی ہے کہ اس کو تم کہہ رہے ہو کہ گویا کہ اللہ اس کو جانتا ہی نہیں اگر اس نے نہیں کہا ہے اور تم ٹھہرا رہے ہو تو پھر ایسا ہے کہ گویا کہ اللہ جانتا ہی نہیں اس بات کو کہ پوری روئے زمین میں اس کا کوئی شریک ہو اور اگر اس نے کہا ہے کہ ہاں میری خدائی میں لو ان بتوں کو شریک بنا لو تو پھر ان کے نام بتلاؤ کہ کس کو کہا ہے یہ دونوں باتیں نہیں ہیں جب دونوں باتیں نہیں ہیں تو سرے سے یہ بات بالکل غلط ہے اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں کسی کا کوئی شریک نہیں بل زجن للذین کفروا مکرہم صدوا عن السبیل بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کی نگاہ میں ان کے یہ برے عمل بڑے اچھے لگنے لگے ہیں اسی لیے اسلام کی باتیں یہ قبول نہیں کرتے ہیں اور اسی لیے اسلام کے راستے سے روک دیے گئے ہیں اور جب کوئی آدمی کسی برائی کو پسند کر لیتا ہے تو پھر اس کو اچھائی کا راستہ دیکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کی منزل راہ راست کی بڑی مشکل ہو جائے گا اب ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ ان کے دماغ ذہن دل جگر میں بتوں کی پرستش ایسی رچ بس گئی ہے کہ اب اس پرستش کے اس عشق کو نکالنا بڑا مشکل ہو رہا ہے بہت مشکل. اب اس کا لطیفہ سنے ذرا سا میں کتاب سنایا نہیں ہوں لیکن مفہوم بتا دے رہا ہوں کہتے جناب مودودی صاحب نے چل رہی کاغذ چل رہی ہے نا جناب مودودی صاحب نے گفتگو تو کی ٹھیک ملے گی آخر میں وہ حضرت دادا صاحب پر اتر آئے یہ لاہور میں رہتے تھے کیا جی مودودی لاہور میں رہتے تھے اچھا اس لیے حضرت دادا صاحب بڑی مخالفت کیا ہے جہاں جہاں کیا دادا صاحب کی مخالفت دادا صاحب پر اتر آئے یہ کب ہو رہے ہیں؟ تو آیت کریمہ اتری ہوئی ہے کفار و مشرکین، یہ کفار و مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں بتوں کو شکر آ رہے ہیں خدا کی خدائی میں، ان سے کہو کوئی سند تمہارے پاس ہے؟ اگر وہ سند دکھاؤ، اور سند ہے نہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بلکہ اپنے قلم کی بیماری ہو رہا ہے کاغذ طرف پھیر دیا، اور یہ کہا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ پھر کوئی دادا، اس طرح جمعہ اتوار کے دفعہ دادا کا نام لیا، پھر کوئی دادا اس طرح سے کہ دیکھیے پھر کوئی دادا ہو یا کوئی ہو، میں وہ کسی کا بات بات کی بہرحال، حالانکہ میں لانے والا تھا لیکن لایا نہیں، دیکھ لیجیے گا آپ لوگ اس کی دیش کی تفصیل میں۔ تو مشرکین مکہ کے تعلق سے آیت کریمہ ہے، اور ان کو سراہتا بیان کیا گیا ہے کہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ اللہ کے شریک ہیں۔ ومن یضلل اللہ معلوم حال، اور اللہ جسے گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی شخص ہدایت نہیں دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے میں نے بتا چکا ہوں کہ ہدایت طرف دو طریقے، ایک ہدایت یہ ہے کہ منزل تک پہنچانا، اور ایک ہدایت یہ ہے کہ راستہ دکھانا۔ منزل تک پہنچانے والی ہے جب اللہ کے لیے خاص ہے، وہ جس منزل تک پہنچاتا ہے۔ رہ گئی بات راستہ دکھانے کی، تو راستہ دکھانے کی ہدایت ہر ایک شخص جو اہلیت رکھتا ہو اس کو بھی خاص ہے، اسی لیے پیغمبران اعظم اور یہ کامرمہ یہ ہادی ہیں، یہ ہادی ہیں، لیکن کیسے ہادی ہیں؟ صرف راستہ آنے والے ہادی، یہ راستہ ہے یہاں چلے جاؤ، لیکن ایک منزل سے پہنچ جاؤ گے اس کی ذمہ داری ہماری نہیں، اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ رب کریم کی، وہ چاہے گا تو یہاں جو کہا گیا ہے کمال و منحاد، تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں پہنچانا مراد ہے۔ اور رہے گی بات ہدایت دکھانے، راستہ دکھانے کی، تو ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر عالم، ہر نیک شخص یہ ہے دوسرے شخص کے لیے۔ اچھا صاحب، اب اس کے بعد ان کی فریب کاریاں بیان کرنے کے بعد قرآن مقدس اس کا عذاب بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا لیا ہے، جب اس کے بعد ان کے پاس اس کی کوئی سرب نہیں ہے، تو پھر ان کا قیامت میں کیا ہوگا کہ لہم عذاب فی الحیات الدنیا اور عذاب الآخرت اشق وما لہم من اللہ من واق، کہ ان کا دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، دنیا بھی عذاب ہو آخرت میں بھی عذاب، اور ایسا عذاب کی ما لہم من اللہ من واق۔ آج میں تفسیر دیکھ رہا ہوں تو پھر میں ایک بات آ گئی کہ لوگ کہتے ہیں کتاب کفار و مشرکین بڑے خوشحال فارغ البال اطمینان چین و آرام میں رہتے ہیں، بہت، مگر میرے خیال میں یہ اتنا صحیح نہیں ہے، ان کو بہت بڑا عذاب ہے۔ دولت ثروت بذات خود بہت بڑا عذاب ہے، وہ غریب جو شام کو پیٹ پر کھانا کھا کر کے اللہ اللہ کر کے سوتا ہے، رات کو خوب گہری نیند آتی ہے اس کی، صبح اٹھتا ہے پھر اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، شام کو پھر آتا ہے، بے غم اس کو ہے، کوئی غم نہیں۔ لیکن وہ سرمایہ دار اس کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں، رات کو اس کی نیندیں آرام ہو جاتی ہے، یہ عذاب ہے کہ نہیں؟ چین و سکون چھن جائے، سکون غارت ہو جائے، تو عذاب ہے کہ نہیں؟ سارے عذاب ہے۔ اسی لیے رب کریم نے دنیا میں کفار و مشرکین کو دولتوں ثروت سے زیادہ نوازا، مسلمان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، مسلمان کو کبھی دے کر کے آزمایا جاتا ہے، کبھی لے کر کے آزمایا جاتا ہے، مسلمان کے لیے عذاب نہیں ہے، اس کی آزمائش ہے، لیکن کفار کے لیے عذاب ہے۔ تو اگرچہ یہ صاحب ثروت و سرمایہ ہے، لیکن ان کے لیے ان کی دولت، ان کا آرام، ان کا سکون سب عذاب کا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں یہ عذاب ہے، اور آخرت میں دوبارہ جو عذاب ان کا مقرر ہے وہ تو کچھ کہنے کی بات نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد قرآن مقدس کمپلیننگ کرتے ہوئے تقوی و طہارت اور صاحب ایمان لوگوں کے تعلق سے ان کا انجام بیان کر رہا ہے کہ ان کی مثال اللتی اجنت اللتی واجل متقون، وہ پرہیزگار متقی لوگ جنہیں جنت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ متقی کو جنت ملے گی ملے گی, وہ جنت کیسی ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اکلھا دائم وظلھا, اس کے میوے ہمیشہ اور اس کا سایہ ہمیشہ. دل کا عقب تقوا اکبر کافل النار, یہ جنت جو ہے کہ جس کے میوے ہمیشہ اور جس کے سایہ ہمیشہ رہے گا, یہ دراز ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے تقوا پرہیزگاری اختیار کی. اور رہی بات کافروں کی تو جہنم تو اس کے لیے کافر. دو باتیں یہاں پہ جان لیجیے, ایک تو یہ کہ جنت کے جتنے پھل ہیں وہ سب دائمی ہیں, ہمیشہ ہمیشہ ہیں, موسم کے محتاج نہیں ہے کہ موسم وہاں آئے تب جا کر کوئی پھل آئے, اس لیے کہ دنیاوی پھل جو ہوتے ہیں یہ موسم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور جنت کے اندر نہ سورج ہے نہ چاند ہے نہ ستارے ہیں, پھر بھی وہاں روشنی ہے, پھر بھی وہاں صبح کا منظر ہے, پھر بھی وہاں پہ کیفیت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ بندہ پہلے پارے کی تفسیر پڑھیں, اس میں بندہ مومن کی صورتحال یہ ہوگی کہ بندہ جب کسی لیٹا ہوا ہے اپنے باغیچے میں, اس کی نگاہ پڑی لٹکتے ہوئے درخت کے پھلوں پر, اس کی خواہش پیدا ہوئی کہ یہ پھل میں کھاتا, ابھی خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ وہ ڈالیاں خود بخود چکیں گی اس کے منہ کے پاس چلی آئیں گی, اور اس کے بعد پھر وہ پھل کو کھائے گا. ایک بار کاٹے گا تو ایک مزہ, اور دوبارہ کاٹے گا تو مزہ چینج ہو جائے گا, پھر کاٹے گا مزہ چینج ہو جائے گا, پھر کاٹے گا مزہ تبدیل ہو جائے گا, اس کی خوشبو بدلتی رہے گی, اس کا مزہ تبدیل ہوتا رہے گا پھل ایک. یہ اور ذل, اصل میں یہاں پہ ایک بات سمجھیں, ذل کہتے ہیں سائے کو, شاید سائے کو کہا جاتا ہے, بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ سائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہے نا, جنت میں سائے کی کیا درد, بھائی جنت تو بتاتے خود آرام کی جگہ ہے, تو سائے کی کیا ضرورت ہے. درد ایک تمثیل ہے, فیملی تشبیہ دی گئی, اور اس کی تشبیہ کا اصل قیامت کی ہولناکیوں کے ذمن میں سب سمجھیں گے تو بات آ جائے گی. قیامت میں اس قدر خوفناک گرمی ہوگی کہ ترمذی کی حدیث پاک کے مطابق کہ کسی کا پسینہ ٹپنے تک, کسی کا گھٹنے تک, کسی کا کمر تک, کسی کا سینے تک, کسی کا تھوڑی تک, اور کوئی اس میں ڈبکی لگا رہا ہوگا. اور اس وقت کی زمین کی کیفیت یہ ہوگی, دو خوف ہے, یا تو زمین تابے کی بن جائے, تابے کی بن جائے, ایک اور یہ ہے جیسے تانبا اس آگ پر گرم کر دیا جائے ایسی ہو جائے گی, اور دوسرا قول یہ ہے کہ تانبے کی تو نہیں ہوگی لیکن گرم اتنی ہو جائے گی جس طرح سے تانبا تپایا جاتا ہے اتنی گرم اس کے اندر ہو جائے گی. یہ دونوں تفصیل ہے. اس وقت اگر کوئی شخص کسی سائے کو, اچھا دوسری بات یہ پوری روئے زمین مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک بالکل ہموار ایکدم برابر, اگر مشرق میں رائی کا دانا رکھا جائے اور مغرب سے دیکھا جائے تو رائی کا دانا نظر آ جائے, اتنی برابر ہے, نہ کوئی سایہ ہوگا نہ کوئی اونٹ کی جگہ ہوگی کہ آدمی کہیں کوئی چھپ سکے کچھ نہیں. اس وقت کسی آدمی کو کسی سائز کتنی ضرورت ہوگی خود محسوس کر سکتا ہے, اسی لیے اللہ تبارک اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ وہ صدقہ جو بندے مومن نکالتا ہے صدقے کا ایک دانا, اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے یہ فرشتے اس کی پرورش کرو, وہ فرشتہ اس کی پرورش کرتا ہے اس دانے, اور پھر وہ دانا بڑھتا رہتا ہے, اس کا سایہ بڑھتا رہتا ہے, قیامت کے دن اس ایک دانے کا سایہ ایک مہینے کے راستے تک پھیلا ہوگا, اور وہ صدقہ دینے والا اس کے سائے میں بیٹھا ہوگا. اور اب اتنا جب یہ تمثیل ہے, یہ مثال اور تشبیہ دی گئی ہے, یا پھر حقیقتاً سایہ ہے اس منظر نامے میں کہ جب حشر کی زمین تپ رہی ہوگی آدمی کو کہیں نہیں ملے گا اور نہیں ملے گا. اسی لیے حضور کی حدیث پاک ہے, علماء فرماتے کہ ہمیں سزا دعا مانگنی چاہیے, اللہم اضلنا تحت ظل عرشك یوم لا ظل الا ظل عرشك, یا اللہ جس دن کوئی بھی سایہ نہ ہوگا اس دن ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رہیں, یہ دعا مانگنی چاہیے. ہے نا, تو جنتی اس کے اندر رہے گا, اسی لیے نبی کے لیے اور کافر جہاد کر دیا کافر جہاد کر دیا. اچھا صاحب, اب تقویٰ کیا چیز ہے؟ متقی سے کہتے ہیں تقویٰ, دراصل اسے کہتے ہیں کہ احکام ایک کی مکمل پیروی کی جائے, بس یہی تقویٰ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکام اتارے ہیں فرائض و واجبات کا عمل اور مکروہات, ان دونوں کو آدمی عمل کر لے تو کیا ہے, وہ متقی ہے. یہ کوئی شرط اس کے ساتھ نہیں کہ اس کے پہلے اس نے گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اگر پہلے کے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اب اپنے اس راستے پہ آ گیا ہے تو متقی ہے. ایسا نہیں کہ پیدائش کے بعد سے اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہوا ہی نہ ہو, یہ تو امپاسبل ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ انسان غیر گناہ کے انبیاء, میں نے ساری زبان میں کی, اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے علاوہ کسی کو معصوم بنایا ہی نہیں ہے. یہ اور سی بات ہے کوئی گناہ نہ کرے, لیکن پاسبلٹی ہر شخص میں موجود ہے. ہاں, نبیوں اور رسولوں کے لیے پاسبلٹی بھی نہیں ہے کہ گناہ کر سکتے, امپاسبل ہوگی, لیکن ان کے علاوہ یہ مخلوق ہے انسانوں کی, چاہے وہ کتنا با اور کامل بزرگ اور سنگت و کرامت کو بٹو, لیکن گناہ کرنے کے امکانات ہیں. توبہ کرے اپنے گناہ سے اور پھر اپنے اسی راستے پر آ جائے. حضیر ابن حیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دور تبع تابعین کے بزرگ ہیں, تبع تابعین یہ بزرگ ہیں, سبحان اللہ, ایسے عظیم الشان ولی کامل گزرے ہیں, بڑے بڑے ولی ان کے قدموں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں, بڑے بڑے بڑے, لیکن ان کی زندگی کا ماحول عجیب تھا. پہلے یہ ڈاکو تھے اور قافلے لوٹا کرتے تھے, اور قافلہ جو بھی ملتا اس کو لوٹ لیتے تھے. ایک مرتبہ ایک قافلہ گزر رہا تھا, غالباً حاجیوں کا قافلہ تھا, ڈاکہ ڈال دیا, لوٹ مار شروع ہو گئی. ایک بخاری اس میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, سورہ حدیث شریف کی آیت کریمہ, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ان لوگوں کا وقت ابھی نہیں آیا کہ جن کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت سے بھر جائے؟ بس یہ آیت کریمہ سنی ہی تھی کہ دل بدل گیا, فوراً توبہ کر لی, خود توبہ کی, آپ کے ساتھ جتنے شرکا تھے سب نے توبہ کی, اور اپنے وقت کے عظیم الشان ولی کامل کی بارگاہ میں پہنچے. مکمل صحیح طریقے کی توبہ کرنے کے بعد جو رموز طریقت و شریعت کے اوپر چلے ہیں, لا الہ الا اللہ, سرکار غوث پاک سے کئی سو سال پہلے کے بزرگ, کئی سو سال پہلے کے ایسے ولی کامل بنے گی سلسلہ فضیلیہ. اب تو وہ نہیں ہے, لیکن آج سے کوئی پانچ چھ سو سال پہلے سلسلہ فضیلیہ بھی چلتا تھا آپ کے ساتھ. تو یہ تقویٰ ہے, آدمی گناہ کرے لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے, سچی توبہ, پھر گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرے, لیکن یہ نہ کرے کہ صبح کو جان دیا شام کو توبہ کر دی, ہرند ہرند رہے ہاتھ سے چلتا رہے, جان بھی چھڑکتا رہے اور تسبیح بھی ہاتھ میں چلتی رہے, ایسا نہیں. اگلی آیت کریمہ طرف ایک منظر نامہ پیش کر رہی ہے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میرے اوپر کتاب اتری ہے, پہلے کی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں, سورہ زبور انجیل اور تمام صحائف منسوخ ہو گئے ہیں, تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ بات دیکھیں, ایسی کیا ضرورت ہے پہلے صحیح سے منسوخ ہو جائے, کہیں اللہ کی تعلیم کتاب منسوخ بھی ہو سکتی ہے, ڈیلیٹ ہے, منسوخ بھی ہو سکتی ہے, اسی بات اللہ کی کتاب منسوخ ہو جائے. اور کبھی کہتے تھے یہی سی بات ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہی اللہ کی طرف سے اترا ہے اور وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے اتری تھی, وہ منسوخ ہو گئی, یہ کوئی منسوخ ہوئی,
ایسے سوال کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کتاب خود کافی کچھ کتاب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے بکواس یہاں سوال کیا کرتے ہیں؟ جیسے آج کے کچھ لوگ سوال نہیں کرتے ہیں، پھر ایسا کیا ہونا تھا؟ کیا ضرورت، کیا ضرورت تھی؟ یہ بالکل وہی سوال قرآن پاک نے اس کا جواب دیا سبحان اللہ، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو تمہاری طرف اترا، یہ رسول یہ اہلِ کتاب قرآن پاک کو پانے کے بعد چاہیے تھا کہ خوشی بنا دی، کیونکہ قرآن کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، قرآن کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے کہ توریت، زبور، زبور انجیل یہ سب واقعی آسمانی کتاب ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے قرآن. لیکن عجب سی بات ہے کہ یہ مصدق کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے اور اسی کو نہیں مان رہے ہیں. تو جب یہ تصدیق کرنے والی کتاب کو خود نہیں مانو گے تو اس کتاب کی اہمیت کہاں باقی رہ جائے گی، اس کی حقانیت کہاں باقی رہ جائے گی؟ میں مثال دے کر سمجھا دوں. ایک آدمی کسی مسئلے میں ایک دو گواہ لے کر کے آیا، اس کی ساری بات کس کی بنیاد پر رکی ہوئی ہے؟ گواہوں پر. گواہ جیسی گواہی دے گا اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہے، لیکن گواہوں نے آنے کے بعد ہی کہہ دیا مثال میں تو اس مسئلے کا گواہ ہی نہیں ہوں، یا میں اس تعلق سے کوئی کچھ جانتا ہی نہیں ہوں. تو آپ بتائیے کہ اب وہ شخص جو اپنے بارے میں گواہ سپورٹ پہ لایا تھا اس کا یہ مسئلہ صحیح بانوں میں کسی اہمیت کا حامل رہ گیا؟ صدر کی تصدیق کرنے والی کتاب نہیں مانو گے تم تو پھر توریت، زبور، انجیل کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو خود ایک موہوم واقعہ بن جائے گی. اس بنیاد پر پہلے اس کے اوپر ایمان لاؤ، اس کو مانو کہ اللہ کا کلام ہے. جب اس کو مان لو گے توریت کبھی اللہ کا کلام ہونا ثابت ہو جائے گا، زبور اور انجیل کبھی اللہ کا کلام ہونا ثابت ہو جائے گا. لیکن عجب طرفہ تماشا ہے کہ قرآن کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ زبور، انجیل اور توریت پر ہمارا ایمان ہے. یہ وہی ہے دلیل قرآن پاک میں دی ومن الاحزاب میں ان کو بعض ہے، اور انہی میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں. پھر ہاں بھائی اللہ قول البشر، یہ آدمی کا کلام ہے. اچھا جی، اس بات تھی کہ وہ خود اپنے اندر اور باہر سے اتنی لڑائی کرتے ہیں، ان کا اندر کچھ اور کہتا تھا، باہر کچھ اور کہتا تھا. قرآن جب سنتے تھے نا تو اندر ان کا کہتا تھا نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ سماج کی ایسی گرفت تھی کہ وہ مجبوراً کیا کہتے تھے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. تو بجائے اس کے کسی اور سے فائٹنگ کرتے، وہ خود ان سائڈ آؤٹ سائڈ فائٹنگ کرتے تھے. یہ صورت حال ہوتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الی ادعو و الی جماع. میرے حبیب آپ بتا دیجیے مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کا شریک نہ کہہ رہا ہوں. الی ادعو و الی جماع، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف ہمیں رجوع ہو کر کے جانا ہے، لوٹ کر کے جانا ہے. ہمارا کام یہ ہے، ہمارا منشور، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے تعلق سے تمہیں بتائیں اور یہ سمجھائیں کہ تمہارے اس کے بعد ایک اور دوسری زندگی ہے، اس زندگی میں تم کو اٹھنا ہے اور اٹھ کر کے پھر جانا ہے اس کی بارگاہ میں اور ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے. یہی ہمارا مقصد اس لیے ہمارے اس کو قبول کرو تو ٹھیک، ورنہ پھر عذاب ہو کے چکلے تیار ہو جائے. چنانچہ اس کے منکر تھے، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ کوئی زندگی ہے. وقت علی کا حمد اللہ کو من عربی کیا، اور اس طرح آپ نے اسے عربی فیصلہ اتارا، اور یہ سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا اس کے بعد کہ تجھے علم آ چکا ہے تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایت ہوگا نہ بچانے والا. درخت آیت کریمہ میں خطاب تو حضور سے ہے لیکن مقصد بیان جو ہے یہ کفاروں مشرکین، جیسے یوں کہا جائے کہ کوئی سامنے کھڑا ہو تو اس کی طرف چہرہ کر کے بات کی جائے لیکن بات اس کی نہیں بلکہ تیسرے آدمی کی ہے، تو بات یہی یہاں پہ ہے. کیونکہ خطاب قرآن رسول کریم پر اتر رہا ہے، اس لیے خطاب رسول کریم سے ہے، لیکن بات کس کی ہے؟ تیسرے آدمی. بالکل یہ حال یہاں قرآن پاک کا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا، قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا گیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو اور کل یہ تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز یا معذوری نہ رہ جائے. کیا بتائیں، ہم نے قرآن پاک کو سمجھا نہیں تو ہماری زبان میں ہوتا تو اس کو سمجھ کر کے کچھ کہتے.
لہذا ہم معذور ہیں. اب تمہارا وہ عذر بھی ختم ہے, قرآن خود تمہارے زبان میں اتارا گیا ہے. اور آپ دیکھ لیں اسی وجہ سے کہ جتنے نبیوں کی اوپر کتابیں اتری یا صحیفے اترے وہ انہیں کی زبان میں اتر گئے. کیوں؟ تاکہ وہ کل اپنی معذوری اور اسیوز ظاہر نہ کر سکے. ہمارے سمجھ میں نہیں آیا ہم کیا بتائیں. اب یہ کہنے کی گنجائش نہیں. توریت سوریانی زبان میں اتری, زبور عبرانی زبان میں اتری, انجیل یونانی زبان میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماحول تھا, وہ ماحول تھا. اہل یونان اپنی طبابت کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے. جیسے جتنا موسیٰ علیہ السلام انجیل مقدس لے کر کے اترے اور وہ معجزے صالحانہ عطا فرمایا گا کہ یوں ہاتھ رکھا تو گھوڑی اچھا ہو گیا, یوں سر پر پھیرا تو گنجے کا بار آ گیا, یوں آنکھوں پر ڈالا تو روشنی واپس آ گئی, اور یوں مردے کے اوپر ہاتھ پھیرا توڑ کے بیٹھ گیا. اب چلو یونان کی تلاوت لے کے گھر. اسی طرح سے قرآن پاک کو بھی تمہاری زبان اتارا گیا ہے تاکہ ان کے دن تم قرآن سمجھ لیں. یہ بات سمجھا گئی تو ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کر سکتے ہو بس آپ کو تو ہم تو عربی نہیں پڑھیں گے, ہم تو عربی نہیں پڑھیں گے ہم تو بچ جائیں گے اس سے. کیا آپ کہہ رہے ہیں ہم سے کہ ہم تو عربی نہیں پڑھے ہم تو بچ جائیں گے, ہمارا اسکول قبول ہونا چاہیے. تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ تمہارے جرم کے مجرم. ایک تو یہ کہ قرآن پاک سے بے اعتنائی, اور دوسرے یہ کہ عربی زبان سے ناواقفیت. کیوں آپ نے نہیں پڑھی؟ دنیا کا سارا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے اور ٹائم تھا اور ٹائم ہوگا, لیکن ایک عربی زبان جو قرآن کی زبان, جنتیوں کی زبان, رسول کی زبان, فرشتوں کی زبان, قبر کی زبان, حشر کی زبان, لحد کی زبان, موت کے بعد فوراً کی زبان, وہی زبان نہیں ہے. آپ دعا دیں مجھے کل سے شروع کیجیے پڑھنا. حضرت حضرات نکیرے نے نہیں پوچھیں گے کہ ہو از یور لارڈ, یہ نہیں پوچھیں گے واٹ از یور ریلیجن, واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس پرسن یا دس مین, تو پوچھیں گے مر رب کو کا, ایسے پوچھیں گے. تو آپ کا جواب بھی وہی ہوگا رب عزت پا. یہ نہیں کہیں گے مائی لارڈ از اللہ, یہ نہیں کہہ سکتے آپ. وہ کیوں کہہ رہے یار؟ یہی تو اللہ کا کرم ہے کہ موت کے بعد فوراً دیا جائے. لیکن کیا ضرورت ہے زبان لڑکھڑائے گی بھائی, پہلے سیکھ کے مشق تو کر لو. جیسے ہم اگر بولتے ہیں تو بولتے 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 بریک لگ جاتا ہے, اس طرح سے بولتے بولتے بریک لگ جائے گا, زبان لڑتا ہے کہ پہلے سیکھ کے مشق تو کرو. اگر وہی مشق کر سکتے کم سے کم ایوری ڈے پارا چلا بس کیا کرو, خود مشق ہو جائے گی. اور اگر یہ سننے والے تم نے ان لوگوں کی پیروی کرنی, ان کی باتیں ماننی, کن کی باتیں؟ جن کے پاس علم آ چکا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب, یہود و نصارہ. ان کی باتیں اگر مان لی تو اتنا جان لو کہ پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں. یہاں پہ انڈائریکٹ دراصل خصوصیت ساتھ یہودیت کے اوپر چوٹ کی گئی. یہاں پہ اس لیے کہ اسلام کا مخالف سب سے بڑا ترین مرحلے میں مشرکین مکہ کے بعد یہ ہوئی ہے, مسیحی بعد میں آئے. یہودی اولین روز سے اسلام کے دشمن تھے. یہاں پہ رقم کے بارے میں کہ اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہوئی کتاب کو نہیں مانو گے, ان کو معلوم ہے ان بادی ماجا کا میں آئے, ان کو معلوم ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ پیغمبر آئے گا. قرآن پاک دوسری بار ایک آیت کریمہ جانتے ہیں, قرآن خود کہتا ہے کہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں. صرف جان کر کے بھی اگر نہ مانے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. اس جرم کے اوپر اگلی آیت کریمہ کا منظرہ ملاحظہ فرمائیے. اللہ اکبر, کیسے کیسے خیالات. کہتے تھے کہ اگر یہ رسول ہیں تو شادی بھی انہوں کی ہے. الزام دیکھا تھا, بالکل جانوروں کا گھٹیا الزام. رسول کے شادی کرتا ہے, پیغمبر کبھی بچوں سے کوئی کام ہوتا ہے؟ اللہ یہاں یہ کہا گیا ہے. اور سورہ فرقان شریف کے اندر کہا گیا ہے انہیں کا اعتراض کے اندر. اور یہ کیسا رسول ہے کہ کھاتا بھی اور بازاروں میں چلتا بھی ہے. لہٰذا رسول جاکل الطعام ویبشی بالاسماء. یہ کیسا رسول ہے کہ کھاتا بھی اور بازاروں میں چلتا بھی ہے, سودا بھی خریدتا ہے, مارکیٹ بھی کرتا ہے, بازار بھی جاتا ہے, گروسری بھی لاتا ہے, سب کچھ. یہ رسول ہے. وہاں یہ کہا اور یہاں کیا کہا؟ یہ کوئی نہیں. اس قدر جاہدانہ سوال ہے رسول پیغمبر سبحان اللہ اسلام کی حقانیت ملاحظہ فرمائیے کہ قربان آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کا پیغام ہے. یہ حضور نے ہماری زندگی کے ہر حصے کو اپنی عملی زندگی سے اتنا روشن کر دیا کہ میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں کیا. حضور کو دیکھو اپنی زندگی کو بنا لو, ہے نا. لیکن مسیحیت میں آ جائیے, کوئی بھی کرسچین اپنی زندگی کے شادی کے سفرات کو اپنے مذہب کی روشنی میں کوئی مذہبی رکھ دے دے, نہیں دے پائے گا. اس لیے کہ ان کا پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اگر شادی کے ہیں, اصل شادی کے ہیں, تو شادی کا ان کے ساتھ تفر کیا ہو سکتا ہے؟ میاں بیوی کے ساتھ تعلقات, اس دواجی زندگی, ایک خانوادی زندگی, گھر کیسے بسایا جائے, بچوں کی پرورش کیسے کی جائے, ان کی تعلیم و تربیت کا نظم و نسق کیا ہونا چاہیے, گھر کو بیرونی آلائشوں سے کیسے بچایا جائے, کرسچن کیا جا سکتا ہے. اسی لیے قانون آج بناتا ہے دوسرے دن توڑتا ہے وہ, ہے نا. اسلام نے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے ان چھپے ہوئے گوشوں کو بھی حدیث کی روشنی میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسے تعلق قائم کرے گا, اور شرعی نقطۂ نگاہ میں لذات زندگی کو کیسے حاصل کرے گا, یہاں تک بتا دیا ہے. یہ ان کا اعتراض تھا کہ پیغمبر ہے. آج بھی کچھ لوگ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ولی کامل عارف اللہ کو دیکھتے ہیں, یعنی وہ اگر شادی شدہ ہے تو ان کو شادی ہوتا ہے, ولی بزرگ ہو کر کے شادی کرتا ہے. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تاریخ صوفیہ اٹھا کر کے آپ دیکھ ڈالیے, کوئی بھی ایسا صوفی خال خال ملے گا جس نے شادی نہ کی ہو, ورنہ ہر ولی یہ کام شادی کر چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم کی عظیم ترین سنت ہے, اللہ کے رسول کی عظیم ترین سنت ہے. حدیث پاک ہے مشکات کی جلد اول صفحہ, مشکات جلد دوم کی سب سے پہلے حدیث پاک ہے. حضور ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے جو شخص اہلیت رکھتا ہو وہ شادی کرے, جو اہلیت رکھتا ہو شادی کرے, اور اگر اس کے پاس اہلیت نہیں ہے تو پھر روزہ رکھے وہ کسر نفس کے لیے. اور بعض علماء اور فقہا نے تو احادیث و قرآن کی روشنی میں جو مسئلہ نکالا اس کو سن کر کے سوچے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے, شادی کرنے کا اہل ہے, اور اہلیت بھی اس کے شادی کرنے کے نہیں کر رہا ہے, تو سخت ترین گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے, گنہگار ہے, مجرم ہے. اگر رسول کریم نے شادیاں نہ کی ہوتی, اب دیکھیے بھائی ابھی بات نہیں دیکھ لیجیے, اگر رسول کریم نے شادیاں نہ کی ہوتی تو آج زندگی کا معیار کیا ہوتا, ہے نا. دیکھیں کرسچینٹی نے یورپ اور امریکہ کو زناکاری کے گندے آرائش میں کس طرح ڈال رکھا ہے کہ نہ کوئی لڑکی محفوظ ہے نہ کوئی لڑکا محفوظ ہے. یہ اسلام کا احسان ہے, پیغمبر اعظم کا احسان ہے کہ اس نے باقی زندگی کا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن نے جو جواب دیا وہ ایسا نہیں کہ رسول کریم کا جواب فوراً دے دیا ہو, مثالی جواب دیا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو جی, سوال کرنے والے, تم کہتے ہو کہ رسول نے شادی کی ہے, تم دیکھو اٹھا کے قرآن رسولوں کی تاریخ ہے, ہر رسول ہر نبی نے شادی کی ہے. میرا پیغمبر تو خالی 9 یا 11 پر اکتفا کرتا ہے, 7 مسلمان اعظم, 7 انبیاء کی صورت حال یہ ہے کہ انہوں نے 99 شادیاں کی ہیں, 100 شادیاں کی ہیں. یہ تو رسولوں کا طریقہ ہے. سبحان اللہ, قدر صلی اللہ علیہ وسلم من قبل کا, ہم نے اس سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں, اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور ضروریت نسل خاندان فیملی بھی بنا لیا ہے. یہ پیغمبر کا خاندان پیغمبر کی ہے. وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله, اور کسی رسول کا کوئی کام نہیں کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے. ہر وعدہ کی ایک حقیقت ہے. اس سلسلے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھی جائے کہ مشرکین مکہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے یہ پیغمبر, یہ مسلمانوں تم اپنے پیغمبر سے کہو جس عذاب کے اترنے کے بارے وہ کہتے ہیں وہ جلدی اتار دیں, وہ جلدی اتار دیں, دیر ہو رہی ہے نا. یا اس طرح سے آتے تھے کہ یہ نشانی لاؤ, یہ تو اوپر اس سے پہلے بات گزری ہے نا کہ مردے کو زندہ کر دیئے, پہاڑ ہٹا دیئے, چشمہ جاری کر دیئے, کھیتیاں کریں گے, یہ کر دیئے, وہ کر دیئے. تو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کی نشانی لانا پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے. پیغمبر اسے تھوڑی آتا ہے کہ وہ پہاڑ ہٹائے, چشمہ جاری کرے, اس کی ذمہ داری نہیں ہے. پیغمبر کی جو ذمہ داری وہ یہ ہے کہ پیغمبر تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے. بات اور رہ گئی بات, ہر ایک امر اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے, لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اس کے لیے جتنا ساعت, جتنا لمحہ, جتنا سیکنڈ, جتنا گھنٹہ زندگی گزارنا ہے, جو کرنا سب لکھا ہوا ہے. جمع اللہ ہمارے شاوز میں فائدوں کو کتاب وہی ہے اللہ, وہ چاہے تو مٹا دے اور چاہے تو ثابت رکھے. اس سلسلے میں اور اسی کے پاس سارا ترجمہ تھی اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے. اس تعلق سے مفسرین کرام علماء نے ارشاد فرمایا رحمۃ اللہ عائشہ کہ اللہ جل شانہ بندے کا جس کو جو گناہ چاہے مٹھا دے اور جس کو چاہے ثابت رکھے. اللہ بندے کا گناہ چاہے تو ختم فرما دے, چاہے بڑے بڑے گناہوں کو بجائے اپنے کرم سے مٹا دے, ختم کر دے گا, اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو باقی رکھ کر کے جہنم میں ڈال دے. لا الہ الا اللہ کا نام لے وَإِن مَّنُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ, اور وہ وعدے جو ہم نے ان لوگوں سے کر رکھے ہیں اگر ہم چاہیں تو تمہیں دکھا سکتے ہیں. یہ رسول میرے حبیب جو وعدہ ہم نے کیا ہم دکھا سکتے ہیں, یا یہ کہ اس سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں گے اپنے پاس. دو باتیں ہیں. بات کیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے, ہماری ذمہ داری ساتھ دینا ہے. آپ کا کام کیا ہے کہ آپ میرے حکم کو, قرآن کے احکام کو, میرے پیغام کو پہنچا دو لوگوں کو. اور رہ گئی بات اس کی کہ واقعہ کیسے ہوگا, تو اس کا حساب مانگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ اللہ جل شانہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا. مشرکین مکہ کے بڑے بڑے لوگ سورما مارے گئے, اور اس بری طرح سے مارے گئے کہ نام و نشان نہیں ہے. اللہ حوالہ دہو اچانات لگو. اچھا, اور کیا انہیں نہیں سوچتا کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹا رہے ہیں؟ اسلام پھیل رہا, کفر کی آبادیاں گھٹ رہی, کیا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں ہے, اسے حساب دینے دیر نہیں لگتی. دیکھیں اسلام پھیلا شروع میں کیا تھا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا. آج آپ دیکھ لیں کہ وہ یہ زمین کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جہاں اسلام نہ ہو. الحمدللہ زمین پہ جس حصے پر جائیے گا وہاں پہ اسلام کا نام آپ سنیے گا ان شاء اللہ. بتاؤ یہ کفر کی زمین سمٹی کی نہیں سمٹی؟ کہاں کیا تھا کہ کفر غالب تھا, اسلام سمٹا ہوا تھا, اور کہاں اسلام پھیلا اور کفر سمٹ گیا. سبحان اللہ. اور اسے اگلے پریب کر چکے ہیں, تو ساری خفیہ تبدیل کا تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے, جانتا ہے جو کچھ کوئی جان کمائے. اور اب جانا چاہتے ہیں کافر, اسے ملتا ہے پچھلا کر, اور کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں. اچھا یا ڈگری مانگ لی ہے. اچھا صاحب کفار و مشرکین مکر کرتے ہیں, پریب کرتے ہیں. فللہ المکر جمیعا, تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے. یہ اگر مکر کرتے ہیں اسلام کے اگینسٹ کوئی خفیہ سازش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ساری باتیں ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں حضور کی حیات مبارکہ میں ان کی ساری سازشوں کا پردہ چاک کر دیا گیا. جب جب حضور کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی بھی کام انہوں نے کرنا چاہا یا کوئی تحریک چلانی چاہی تو سب سے پہلے رب کریم نے حضور کو اطلاع فرمائی ان کے سارے منصوبے کو سبوت کر دیا. آخری آیت کریمہ ہے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کفار لست مرسلا, تم رسول نہیں ہو. کافر کہتے میں تم کو رسول مانتے ہیں, تم رسول نہیں ہو. تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں, اور وہ جسے کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہ کافی ہے. تم اگر میرا انکار کر رہے تمہارے انکار کرنے سے کیا ہوگا؟ اہل کتاب مجھ کو جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ جانتے ہیں. عبداللہ بن سلام نے حدیث پاک ہے جہاں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے, انہوں نے ساری نشانیاں پڑھ رکھی تھیں. اس سے پہلے بار بار واقعہ سنایا گیا میرا شریف کے اندر, انہوں نے پوری نشانیاں پڑھ رکھی تھیں. اور پڑھنے کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں ایک بار چاند کو دیکھتا تھا, حضور سرخ قسم کا کنڈا بن کے بیٹھے تھے, سرخ دھاری دار. ایک بار میں حضور کو دیکھتا, ایک بار میں چاند کو دیکھتا تو مجھے حضور کا چہرہ چاند سے ہزارہ گنا اچھا لگا. واللہ لقد عرفت انہ وجہ سفید ہے وجہ کا دہ, قسم ہے اللہ کی کہ میں نے حضور کو پہچان لیا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے اہل کتاب جو تھے وہ ایمان لائے, اور جن کی قسمت میں اسلام نہیں لکھا تھا. اگر تم میری رسالت کا اعتراض نہیں کرو نا کرو نا, کوئی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس کی مثال بھی ڈالیجیے بھائی, اگر کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کا انکار کر کے وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو اس ڈاکٹر کا نقصان کیا ہے, اس کا کیا گزارا بھائی, اس کا تو کام چل رہا ہے. کھاٹا تمہارا ہے کہ اگر تم وہاں جاؤ گے تو کس منہ سے جاؤ گے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم تفسیر اگر کوئی غلطی ہو سماعت فرما, جو کچھ بیان دیا گیا اس اپنے بار کا ہے کرم مشرق قبل عطا فرما, اور قرآن پاک ہمارے لیے دنیا والا آخرت میں شفیع و شافع بنا, جس کی برکات و سعادتوں سے ہمیں بقا بند فرما. و صلی اللہ تعالی علی آخری کی خلقی منوری عرشی سیدنا مولانا محمد و آلی و اصحابی اجمعین برحمت جاب و رحیم.